درود بھیجئے محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجي محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر وہ تمام احکام اور ہدایات ارسال فرمائی ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنی ہدایت کو حاصل کرے، اپنے کمال کو حاصل کرے. انسانی زندگی کی کوئی ضرورت ایسی نہیں ہے جو دین مبین کے ذریعے سے پوری نہ ہو سکے. لہذا اس دین مبین کے اندر لوگوں کو امید دلانے کے لیے انتظار ہے، توقع ہے. اس میں لوگوں کو ان کے صحیح راستے پر باقی رکھنے کے لیے جزا کا پہلو بھی ہے، سزا کا پہلو بھی ہے. اس میں انسانوں کی تربیت کے اصول بیان کیے گئے ہیں. اس میں معاشیات، اجتماعیات، سیاسیات، ان تمام اصولوں کو دین اسلام نے بیان کیا ہے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر کچھ آیات ایسی ارشاد فرمائی ہیں جس کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ ایک سنہری دور کی طرف جائے گا. یعنی خالق متعال کہنا چاہتا ہے کہ کتنی ہی برائیاں تمہیں نظر آ رہی ہوں دنیا کے اندر، لیکن اس بات کی امید اپنے دل کے اندر رکھو کہ ایک سنہری دور ضرور آئے گا، ایک ایسا دور کہ جس کے اندر حق حقدار کو ملے گا، باطل کا خاتمہ ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا. لوگ اس طرح سے زندگی گزاریں گے جس طرح سے خالق نے چاہا ہے کہ زندگی گزاریں. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ یہ کام کسی معجزے کے ذریعے سے انجام نہیں پائے گا. اس کام کو پروردگار عالم اپنی زندگی کے اصولوں کے ذریعے سے جو اس دنیا کے اندر طے پاتے ہیں انہی کے ذریعے سے انجام دے گا. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسے ہی ارادہ کرے گا اپنے نمائندے کو بھیج دے گا، وہ کچھ دعائیں پڑھیں گے اور ان معجزات کے نتیجے میں زندگی تبدیل ہو جائے گی. نہیں، جو کچھ ہونا ہے وہ ایک عادی طریقے سے انجام پانا ہے. اب اگر عادی طریقے سے انجام پانا ہے اور ایک عظیم تبدیلی نے انجام پانا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بہت سارے تقاضے ہیں جو پورے ہونے ہوں گے. سب سے پہلے چند نکات کے ذریعے سے آپ توجہ فرمائیے گا کہ تبدیلی کتنی عظیم تبدیلی ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اتنی عظیم تبدیلی کے کیا بنیادی تقاضے ہونے چاہیے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب تبدیلی کو آپ اندازہ لگائیے، تبدیلی کیا تبدیلی ہے. تو بعض اوقات آپ ایک ایسی تبدیلی لانا چاہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ چیزیں آپ نے تبدیل نہیں کرنی. مثلا میں آپ سے کہوں کہ اس ہال کی صورت کو تبدیل کر دیں، تو کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہوگا. شاید کچھ چیزیں آپ کو تبدیل کرنی پڑ جائیں، آپ کارپٹ چینج کر لیں، آپ کلرز کو چینج کر لیں، ممکن ہے کہ آپ کھڑکیوں کو چینج کر لیں، ایک صورت چینج ہو جائے گی. پھر میں آپ سے کہتا ہوں کہ نہیں, اس پورے ہال کے پیٹرن کو چینج کر دیجئے, اس پوری بلڈنگ کے نقشے کو چینج کر دیجئے. ظاہر ہے کام بہت لمبا کام ہو گیا کہ جس میں آپ نے اس پوری بلڈنگ کو چینج کرنا ہے, کچھ تو بہت زیادہ ڈسٹرکشن بھی ہو سکتی ہے, پھر کنسٹرکشن بہت زیادہ ہونی ہے اس کے پیچھے. ایک دفعہ معاملہ کسی بلڈنگ کا نہیں ہے, معاملہ انسانوں کا معاملہ ہے, اب اور مشکل ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں, پاکستان کے اندر لوگوں کو دیکھیے, یہاں کی ٹریفک خراب ہے, ٹریفک کو لوگ پابندی کریں تو بظاہر سوسائٹی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ٹریفک کے رولز کی پابندی, لیکن کیا یہ تبدیلی لانا دنیا کے کسی بھی معاشرے کے اندر آسان کام ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں, آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے کوئی ایک دو مہینہ درکار نہیں ہوگا, ایک دو سال میں بھی نہیں ہوگا, کم سے کم 5-10 سال منصوبہ بندی کی جائے, بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا جائے, پھر شاید یہ تبدیل ہو جائے گا. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہمیں ٹریفک کے رولز نہیں سکھانے, ہمیں ان لوگوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا ہے. اب معاملہ 5-10 سال کا بھی نہیں ہے, اب معاملہ لمبی مدت کا ہے کہ آپ لوگوں کی مینٹیلیٹی کو چینج کر دیں, وہ لوگ جو ایک دوسرے سے چھیننے کی عادت رکھتے ہیں انہیں ایک دوسرے کا ہمدرد بنا دیں. تو یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ دنیا کی مشکل ترین تبدیلی ہوتی ہے. اب آپ تصور کیجئے, مثال کے طور پر آپ پاکستان کو دیکھیے, پاکستان میں اگر تبدیلی آنی ہے تو دو طرح سے تبدیلی آپ سوچ سکتے ہیں. ایک تبدیلی آپ یہ سوچیں کہ پاکستان میں غربت کا خاتمہ ہو جائے, سب لوگوں کو بنیادی ضرورتیں فراہم ہو جائیں, روٹی کپڑا مکان سب کو مل جائے. یہ تبدیلی آسان ہے کیا؟ تو ہم کہتے ہیں آسان نہیں ہے بھائی, 14 کروڑ عوام ہیں, 14 کروڑ لوگوں کو روٹی کپڑا مکان دینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اب ہم کہتے ہیں پاکستان کے اوپر انڈیا کو بھی اضافہ کر لیجئے, تو آپ 14 کروڑ کی بات کر رہے تھے کہ 14 کروڑ کو روٹی کپڑا مکان دینا مشکل پڑ رہا ہے, اب آپ نے 1 ارب اور بڑھا دیا اس کے اندر. پھر میں آپ سے کہوں گا افریقہ کو بھی اضافہ کر لیجئے, چائنا کو بھی بڑھا لیجئے, تو پتہ چلے گا کہ 4 ارب انسانوں کو آپ نے روٹی کپڑا مکان دینا ہے. تو یہ کام کتنے عرصے کا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ تبدیلی بہت مشکل تبدیلی ہے, بلکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مستقبل قریب میں اس کام کے ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. اب میں آپ سے کہتا ہوں بھائی روٹی کپڑا مکان نہیں دینا ہے, دنیا کے 6 ارب لوگوں کو انسان بنانا ہے. اب بتائیے یہ تبدیلی کیسی تبدیلی ہے؟ یہ وہ تبدیلی ہے جو امام علی مقام کے ذریعے سے انجام پانی ہے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ چند لوگوں کے پیٹ خالی ہیں ان کے پیٹ بھرنے ہیں, چند لوگوں کے پاس دولت زیادہ ہے ان سے لے کر دولت نیچے تقسیم ہونی ہے, چند لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کا ہاتھ روکنا ہے. معاملہ صرف اس حد میں نہیں ہے, لوگوں کی ذہنیت کو تبدیل کرنا ہے, انسانوں کو ایک دوسرے کا ہمدرد بنانا ہے. اور ایک جملے میں مولانا نے ارشاد فرمایا, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, جملے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جب تشریف لائیں گے تو خواہشات کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے, خواہشات کو ہدایت کی طرف لے جائیں گے. یعنی معاملہ ایسا نہیں ہوگا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بغاوت کروں لیکن میں اپنے آپ کو روک پاؤں گا, ایسا نہیں ہے. ابھی ایسا ہے, مثلا میں اگر بہت اچھا آدمی ہوں, اگر برا آدمی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بغاوت کروں, میں بغاوت کر دیتا ہوں اگر برا آدمی ہوں. اگر اچھا آدمی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے بغاوت کروں لیکن میں دل کو روک لیتا ہوں, یہ اچھے ہونے کی نشانی ہے. بہت اچھا کون سا ہے؟ فرمایا جب وہ تشریف لائیں گے تو لوگ بہت اچھے ہو جائیں گے. وہ بہت اچھا کیا ہے؟ خواہش ہی ہدایت کی ہوگی, دل چاہے گا کہ ہدایت پہ عمل کرے. اور اس کی بھی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ کیا دنیا کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ مثلا ایک انسان کو پیسہ پڑا ہوا مل گیا, ضرورت مند بھی ہے اور اس کا دل بھی نہ چاہے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے, آج نہیں ہو رہا, ہمیں معلوم ہے آج نہیں ہو رہا, اچھوں کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا, ان کا بھی دل چاہتا ہے, روک لیتے ہیں. لیکن ایک زمانہ آ سکتا ہے کہ دل چاہے گا کہ ہدایت پہ عمل کریں. وہ کیسے؟ شاید میں نے یہاں پہلے بھی مثال دی ہو, آج صفائی کے معاملے میں سب کا دل چاہتا ہے وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے, صفائی کے معاملے میں سب کا دل چاہتا ہے وہ کریں جو اللہ نے کہا ہے. اللہ نے کیا کہا ہے؟ صفائی کرو. لوگوں کا دل کیا چاہتا ہے؟ گندگی کریں؟ نہیں, اب دل بھی چاہتا ہے کہ صفائی کریں, تو دل بھی ہدایت پر مڑ گئے اب, کم سے کم صفائی کے معاملے میں. جب وہ تشریف لائیں گے کہ تو تمام دل ہدایت پر مڑ جائیں گے, پھر کوئی چوری کی کوشش نہیں کرے گا, دل ہی نہیں چاہے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ حقیقتیں کھل جائیں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. حقیقت آشکار ہو جائے گی. اب آپ تصور کیجئے اگر ختمی مرتبہ جس طرح سے لوگوں کے سامنے حقیقت بیان کرتے تھے واقعاً مجھے نظر آنے لگے تو میں غیبت کروں گا نہیں کروں گا. اگر حقیقت میرے سامنے کھل جائے پھر نہیں کروں گا. غلطی سے ایک آدھ دفعہ زبان سے نکل بھی جائے تو پھر دوسری تیسری دفعہ نہیں کروں گا. نعوذ باللہ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کا مردار میرے دانتوں میں لگا ہوا نظر آئے, کون غیبت کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. تو جب ان کے زمانے میں حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی تو لوگوں کے دل ہدایت کی طرف جائیں گے. وہ ایسی ایک تبدیلی لانا چاہتے ہیں. وہ جب آئیں گے اتنی بڑی ایک تبدیلی آئے گی. اب یہ تبدیلی ایک ملک کی سطح پہ نہیں آئے گی, ایک انسان کی سطح پہ نہیں آ رہی, ایک محلے کی سطح پہ نہیں آئے گی, ایک ملک کی سطح پہ نہیں, پوری دنیا کی سطح پر یہ تبدیلی آنی ہے. بس ہم جو بات کر رہے ہیں وہ چھوٹے موٹے انقلاب کی بات نہیں کر رہے, ہم ایک عالمی انقلاب کی بات کر رہے ہیں. انقلاب تمام معنی کے اندر, انقلاب یعنی حکومت کا تبدیل ہونا نہیں ہے, انقلاب یعنی حتیٰ نظام کا تبدیل ہونا بھی نہیں ہے, انقلاب یعنی دلوں کا تبدیل ہو جانا, ذہنوں کا تبدیل ہو جانا, ہم اس کی بات کر رہے ہیں. اس کے لیے بہت کچھ درکار ہوگا, اس کے لیے بہت کچھ درکار ہوگا. چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اگر آج مجھے کوئی یا آپ کو یہ پلان دے دے کہ ذرا سوچو پوری دنیا کے اوپر ایسی ایک تبدیلی آنی ہے تو کیا چاہیے, تو اتنا بڑا ٹارگٹ لے کر اس کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. حقیقت تو یہ کہ میں صاف صاف آپ سے عرض کروں, کچھ عرصے پہلے میں نے سوچا کہ میں اپنی زندگی کے لیے اسٹریٹجک پلاننگ کر لوں تو میں نہیں کر پایا. دیکھا نہیں, مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. پوری دنیا کو اس انداز میں تبدیل کرنے کے لیے پلاننگ کروں, میرے بس سے باہر نکل رہا ہے معاملہ, بہت دور کی بات ہے. لیکن ابھی صرف سوچنے کی کوشش کرتا ہوں, صرف سوچنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایسا ہونا ہے تو کیا کرنا ہوگا, کون سی چیز ہے جو میں کر سکتا ہوں, کون سی چیز ہے جو خود سے ہو جائے گی. تو ایک چیز کم سے کم ایسی ہے جو خود سے ہو جائے گی, وہ کیا ہے؟ اگر آپ کو ایسی ایک حکومت چاہیے پوری دنیا کے اوپر, لوگوں کو اویئرنیس دے, ان کے ذہنوں کو جگا دے, انہیں ہدایت کے راستے پر لے جائے. مثال کے طور پر ایک مادی چیز آپ کو چاہیے, ٹیلی کمیونیکیشن کا مضبوط نظام, پوری دنیا سے رابطہ. اب یہ میں چاہوں یا نہ چاہوں یہ ہو جائے گا, اور ہو گیا. آج سے یقین فرمائیے 1984 میں جب میں طالب علم بنا اور ہم کتاب پڑھتے تھے کوئی کہ امام کا عالمی انقلاب آئے گا تو 84 تک میں سوچتے تھے آئے گا کیسے. اس 84 تک میں ٹیلی کمیونیکیشن کی گروتھ یہ نہیں تھی, فون کال کرنا مصیبت تھی, اور ہم سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مثلا ایک ایڈریس کرے کوئی کہ پوری دنیا کو سمجھ میں آ جائے ہر ایک آدمی کو اس کی زبان کے اندر, تو مشکل لگتا تھا. اس زمانے میں کہیں کہیں سیٹلائٹ کے اوپر کوئی پروگرام جاتا تھا جس کو پوری دنیا دیکھ پاتی تھی. آج کوئی پوچھے دنیا تیار ہو گئی اس معاملے میں یا نہیں, تو ہم کہتے ہیں تو خود سے تیار ہو گئی, ہم نے تیار نہیں کیا, ہم نے کوئی IT میں انویسٹمنٹ نہیں کی کہ مثلا ہمارے امام تشریف لا رہے ہیں تو ہم IT میں انویسٹمنٹ کر کے لیے ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں. نہیں, یہ کفر نے کی ہے, انہوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے کی ہے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے ایک قدم آگے بڑھ گئے ہمارے کام میں, ہمارا کام حل ہو گیا. بس ایک تصور یہ تھا کہ یہ دنیا جڑے گی کیسے, کیا سب کچھ معجزے سے ہوگا؟ تو ہم کہتے تھے نہیں, معجزے سے تو نہیں ہوگا, سب معجزے نہیں ہونے. تو سمجھ میں نہیں آتا تھا ہوگا کیسے. ایک چیپٹر سمجھ میں آیا, دیکھو معجزہ نہیں ہوا, کوئی معجزہ نہیں ہوا, لیکن ہو گیا, لیکن ہو گیا. یہ ایک معاملہ ہے. دوسری کوشش ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر ایسی ایک تبدیلی آنی ہے تو حقیقتوں کو کھلنا پڑے گا, ورنہ لوگ ہدایت کی خواہش نہیں کریں گے. چوری کا مال آج بھی لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے, اچھا آدمی دل روک لیتا ہے, برا آدمی کھا لیتا ہے. مفت کا مال آئے سب کو اچھا لگتا ہے, لیکن اچھا آدمی کنٹرول کرتا ہے, برا آدمی چلا جاتا ہے. کیسے ہوگا کہ یہ کھل جائے کہ بھائی یہ برا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں جس طرح IT نے ہمیں مدد دی پوری دنیا کے اوپر چھانے میں, اس میں سائنس مدد دے گی حقیقتوں کو کھول کر بیان کرنے میں. سائنس مختلف طریقوں سے حقیقتوں کو کھول دے گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ ابھی تک سائنس کا جو مین ٹاپک ہے وہ میٹر ہے. یوں لگتا ہے کہ شاید یہ لوگ بہت زیادہ ترقی کرنے کے بعد میٹا فزکس کے اوپر بھی جا پائیں گے, اس وقت یہ لوگ باطنی حقائق کو کشف کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی بھی بہت ساری چیزیں کشف کر لیتے ہیں. ابھی مثال کے طور پر میں کہیں کوئی مجھے یاد نہیں آ رہا میں کہاں پر دیکھا ایک بک کوئی پبلش ہوئی کہ نفسیاتی حالات کے انسان کی جسمانی امراض پر کیا اثر پڑتا ہے. ایک میری نفسیاتی حالت ہے اس کا جسم کے بیماریوں کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اب آپ دیکھیے ابھی تک ہم کیا سمجھ رہے تھے جسم کی بیماریاں مادی عمل ہے ایک میٹیریل کانسیپٹ تھا جسم کی بیماریوں کا. لیکن اب جب تحقیق آگے بڑھتی جا رہی ہیں تو پتہ چلتا ہے جسم کی بیماریاں بھی نفسیاتی بیماریوں کا نتیجہ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا سائنس آہستہ آہستہ میٹا فزکس کی طرف جائے گا کہ یہ جو میٹر ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی دنیا بسی ہوئی ہے جو ہماری مادی دنیا کو تبدیل کرتی ہے. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ سائنس کی ترقی کے نتیجے میں بہت سارے حقائق کھلنے کی طرف جائیں گے اور اس ترقی کے نتیجے میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو مل جائیں گی. ابھی تک تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں سمجھ میں آئی ہیں. مثلا فلکیات میں ہمیں ڈیولپمنٹس ملتی ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ کام دے رہی ہیں. میں نے رمضان میں اس مسئلے کے اوپر تفصیل سے عرض کیا تھا ایک دفعہ آپ کی خدمت میں شاید جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ کس طریقے سے بگ بینگ تھیوری کے بارے میں جو تحقیقات ہیں وہ الہی تصور کو ڈیولپ کریں گی. مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ زیادہ عرصہ نہیں گزرے گا کہ یہ مسائل حل ہو جائیں گے اور ہمیں بہت بڑی مدد ملے گی اس کے اندر. تو دوسری چیز جو حقائق کا کھلنا ہے ہمیں لگتا ہے یہ بھی سائنس ہمیں مدد دے گی. سائنس اپنے لیے کرے گی لیکن معاملہ ہمارا آسان ہو جائے گا لوگوں کا ذہن تیار ہو جائے گا. تیسری چیز لوگوں کا دوسرے نظریات سے تھک جانا اور ایک حقیقت کو تلاش کرنا مجھے لگتا ہے اس کے لیے بھی فضا بن رہی ہے. آج دنیا کے اندر جا کر دیکھیں بہت سارے حقائق ایسے ہیں بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو ہمارے نظریات ہیں لیکن کفر کے اندر زیادہ قبول کیے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر بہت چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں وہ یہ کہ آیا وہ لوگ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان لوگوں پر جو غریب ممالک ہیں ظلم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو ابھی ہمارے ملکوں کے اندر تھوڑا تھوڑا لوگوں کے اندر شعور بڑھ رہا ہے کہ ہاں یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں لیکن خود ان کے ممالک کے اندر یہ شعور یہاں سے زیادہ بڑھ رہا ہے کہ ہاں ہم لوگ ظلم کر رہے ہیں. لہذا اگر آپ جا کر دیکھیں تو آئی ایم ایف وغیرہ کے خلاف دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے خلاف مظاہرے جو ہوتے ہیں وہ وہاں زیادہ ہوتے ہیں ہمارے یہاں کم ہوتے ہیں. وہاں پر زیادہ لوگ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ تم لوگ کیوں ان لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہو اتنا زیادہ. یہ میں کہہ رہا ہوں نظریات سے تھک جانا اور ایک حقیقت کی طرف لوگوں کا سفر کرنا یہ بھی میرا خیال میں مسلسل بہتری کی سمجھ آ رہا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ تصورات بن رہے ہیں کہ ہم نے مادی زندگی گزار لی جس کے نتیجے میں لوگوں پر ظلم ہوا اب اس ظلم سے خاتمے کی طرف جانے کے لیے سچائی کے نظریے کی ضرورت کی تلاش ہے. یعنی کیا چاہتے ہیں ہمیں کوئی سچائی کے اوپر مبنی نظریہ بنے ایسی فکر ہمارے سامنے آئے جس کے ذریعے سے ہم اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکیں. مغرب کے اندر یہ فکر آہستہ آہستہ رجحان پاتی جائے گی. اب آخری چیز جو ہمیں چاہیے ہوگی وہ ایک ایسی شخصیت جو ان تمام چیزوں کو یوٹیلائز کر دے اور اللہ کے نظام کی طرف لے جائے. ایک عظیم شخصیت کہ جو آج کی ترقیوں کو استعمال کرے آج کی حقیقتوں کا جو کشف ہونا ہے انہیں استعمال کرے لوگ جو مادی نظریات سے تھک گئے ہیں انہیں ایک رخ دے اور جو لوگ دین کے اندر رہتے ہوئے حق کو تلاش کر رہے ہیں انہیں صحیح دین دے دے. اب تک ہمارے سامنے جو مشکل آتی ہے وہ یہ کہ جو بھی شخص آتا ہے یا وہ دینداروں سے بات کرتا ہے یا وہ بے دینوں سے بات کرتا ہے. آپ دنیا کے اندر دیکھ لیجئے پیٹرن کیا بنا ہوا ہے. مثلا کوئی آپ سے پوچھے پوپ جان پال کس کو ایڈریس کرتا ہے دینداروں کو یا بے دینوں کو. ظاہر دینداروں کو ان کا بے دینوں سے کوئی تعلق نہیں بنتا. حتیٰ میں کہوں گا ہمارے مراجے اگر ایڈریس کرتے ہیں تو کس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں. تو دینداروں کو ایڈریس کر پاتے ہیں بے دینوں کو ایڈریس نہیں کر پاتے. یہاں ہمیں ایک شخصیت چاہیے ایسی شخصیت جس کے اوپر دیندار اور بے دین مطمئن ہو جائیں کہ یہ ہمیں صحیح راستہ دکھانے والا ہے. یہ شخصیت مجھے یوں لگتا ہے اس کے سوائے امام معصوم کے کوئی اتنی کوالٹیز کو حاصل کرنے والی نہیں ہے. اس خاطر عقل کہتی ہے کہ ہمیں ایک امام معصوم کا انتظار کرنا ہوگا کہ جو زمین پر تشریف لائیں اور ان تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ایک نظام بنانے کی طرف انسانیت کو لے چلیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
بس ایک عقلی دلیل ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا خود بخود بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو رہی ہے. دنیا کے اندر تبدیلی کے رخ اتنے نظر آ رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. صرف مشکل کیا ہے؟ جامع شخصیت نہیں ہے. ایک ایسی شخصیت جو ہر ایک کو اس کی زبان میں یعنی اس کی مینٹیلیٹی کے مطابق سمجھا سکے اور ان کو ہدایت کی طرف لے آئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام امام عالی مقام کے تشریف آوری کے موقع پر ہوگا. اس عقلی دلیل کے بعد ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ دین نے اس مسئلے کو کیسے دیکھا ہے. دین سے میرا مطلب اسلام, اور اسلام کے اندر شیعہ سنی تمام فرقے. فرقے کسی ایسی شخصیت کے آنے کے معاملے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ تو اب آپ تصور کیجئے, کچھ ہمارے پاس دین ایسے ہیں, یعنی اگر میں آپ سے جملہ عرض کروں جو پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں, شاید ہی دنیا میں کوئی دین ایسا ہو جو کسی کے آنے کی بشارت نہ دیتا ہو. شاید ہی دنیا کے اندر کوئی دین ایسا ہو. تمام دین لوگوں سے کیا کہتے ہیں؟ کوئی ایک آنے والا ہے اور وہ آئے گا اور معاملے کو تبدیل کر دے گا. یعنی جتنے ادیان کو میں اب تک دیکھ پاتا ہوں, ان تمام کے اندر کسی نہ کسی چیز کو تبدیل کرتے ہوئے کسی ایک کے آنے کے انتظار کو کہا گیا ہے کہ کوئی آئے گا اور اس پوری دنیا کو تبدیل کرے گا اور حق کی طرف لے جائے گا. اب ظاہر ہے ہر دین یہ کہتا ہے کہ آنے والا میری طرف لے کے جائے گا. ظاہر ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہر دین یہ کہے گا کہ میری طرف لے کے جائے گا, لیکن ایکسٹریکٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہر دین کسی آنے والے کا انتظار کرتا ہے. تو اب ہم دوسرے ادیان کی طرف نہیں جاتے, ہمارے سامنے جو مسئلہ آتا ہے وہ ہمارے اہل سنت بھائیوں اور شیعوں کا آتا ہے کہ مثال کے طور پر کیا اہل سنت بھی اس بات کے معتقد ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا اور تبدیلی لے کر آئے گا؟ تو آج کل الحمدللہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر آج کے پاکستانی معاشرے کے اندر یہ ڈسکشن بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. اور پاکستانی معاشرے سے میرا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں دنیا کے اندر پاکستانی ہندوستانی رہ رہے ہیں وہاں سب یہ موضوع بھرپور طریقے سے پھیلا ہوا ہے کہ رائے کیا ہے, کون کس کا انتظار کر رہا ہے. اپنے ٹیلی ویژن پر اور میڈیا پہ آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہے, اور دوسری کمیونٹیز میں چلے جائیں وہاں پر دیکھیں وہاں پر بھی. جو رائے ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت بھی معتقد ہیں کہ یقیناً بارہویں امام نے آنا ہے. یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بارہویں امام, یہ دونوں چیزیں ان کے ہاں ثابت شدہ ہیں کہ آنے والے کا ٹائٹل امام ہے. کچھ عرصے پہلے مجھے لاہور میں یونیورسٹی میں اس موضوع کے اوپر بولنے کا موقع ملا, تو وہاں پر ہمارے کچھ اہل سنت برادران بھی تشریف فرما تھے, اور ان میں سے ایک آدھ جو تھے وہ بہت یعنی فینسیو اسٹائل کے اندر سنن بات کرنے والے بھی تھے. ان تمام کے سامنے جو مشکل تھی وہ یہ تھی کہ امام کے لفظ کا انکار نہیں کر سکتے. مضبوط روایات کے اندر اہل سنت کی امام کا لفظ آیا ہوا ہے کہ بارہویں امام نے آنا ہے اور نمبر بارہواں ہے. اب یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر ہم تمام اہل سنت کو چاہیں گے کہ وہ سوچیں کہ اگر ایک امام نے آنا ہے اور بارہویں نے آنا ہے, اب اس کے اندر کوئی خاص بات ہے یا نہیں ہے؟ تصور کیجئے جو لوگ اس مسئلے کی اہمیت کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو آنے والے ہیں وہ ایک مجدد ہیں, ریفارمسٹ ہیں. آپ نے شاید دی نیوز اخبار کے اندر چھپنے والا وہ آرٹیکل بھی دیکھا ہو جس میں لکھنے والے نے بھرپور کوشش کی کہ یہ ثابت کرے کہ جو تشریف لائیں گے وہ دوسرے آنے والے ریفارمسٹ کی طرح کوئی ایک ریفارم لے کے آئیں گے, اور کوشش کی کہ اس معاملے کو کسی طریقے سے کم اہمیت دکھائے. لیکن سب سے بڑی مشکل جو اہل سنت کے سامنے ہے وہ یہ کہ کیا وہ یہ انکار کر سکتے ہیں کہ آنے والا امام نہیں ہے؟ اس بات کو سب کو ماننا پڑتا ہے کہ ہاں آنے والا امام ہے. اگر آنے والا امام ہے تو پھر ہمیں اہل سنت سے پوچھنا پڑتا ہے کہ اب آپ یہ بتاؤ یہ امامت کون سی امامت ہے جس کو سامنے والے لائیں گے, اور وہ ایسے امام ہیں کہ 12 سے زیادہ اب تک نہیں آئے, 11 آ چکے ہیں اور 12ویں یہ آئیں گے. اچھا یہ امام کا کانسیپٹ صرف امام زمانہ کے حوالے سے اہل سنت کے پاس نہیں ہے, یہی امام اور خلیفہ کا کانسیپٹ رسول اللہ کے حوالے سے حدیث کے اندر بھی اہل سنت کے پاس موجود ہے. یعنی اب آپ تصور کیجئے اہل سنت کے پاس مسنگ لنک کہاں پر ہے. اہل سنت معتقد ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے, جب تک حاکمیت ان کو نہ ملے دنیا میں امن و سکون نہیں ہو سکتا.
رسول اللہ نے ارشاد فرمایا.
بس شروع سے معتقد ہیں کہ ہاں 12 خلیفہ 12 امام آئیں گے, آخر سے معتقد ہیں کہ آخری والا 12 ہوگا. شروع سے معتقد ہیں کہ رسول اللہ کے بعد امام شروع ہوں گے, آخر سے معتقد ہیں کہ یہاں بھی 12 ہیں. بیچ میں ڈیسیشن نہیں لے پا رہے اہل سنت کہ بیچ میں لوگ کون سے 11 ہیں جن کے بارے میں یہ ہوں گے, اور وہ 11 ایسے ہونے چاہیے جو رسول اللہ کے بعد شروع ہوں. تو اب بھرپور کوشش کرتے ہیں, پہلے 4 خلفاء کو لگاتے ہیں, کہتے ہیں 4 تو یہ ہو گئے, اب 7 اور لگانے. مصیبت یہ کہ وہ 7 کہاں سے آئیں گے, کیونکہ جس کسی کو لگانے کی کوشش کرتے ہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ اس کے کام کے اندر آ جاتی ہے. ایسی گڑبڑ آتی ہے کہ پھر اس کو اس کرائٹیریا, اچھا کرائٹیریا نہیں بن کے دیتا. مثلا کیا کہیں, خلیفہ, تو خلیفہ تو 40 سے زیادہ بنتے ہیں. پھر اگر کہیں بنی عباس کے, وہ بھی 7 سے کہیں زیادہ ہیں. کہیں عادل اور ظالم, تو تمام کے اندر ظلم کہیں نہ کہیں نظر آ رہا ہے, کوئی کرائٹیریا نہیں بنتا. یہ وہ ڈائلما ہے سنت کے سامنے, اہل سنت کے سامنے, کہ بھائی یہ 12 کے عدد کو کیسے صحیح کیا جائے. تو نہیں معلوم کیا کیا کوششیں کرتے ہیں اس معاملے میں. اور جیسے یہ پروفیسر اسرار ٹائپ کے لوگ ہیں, یہ لوگ مسلسل اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ امام کے اسٹیٹس کو, میں بار بار بتا رہا ہوں, ان لوگوں کا تعویل کیا ہے, کہتے ہیں یہ امام در حقیقت وہی ہے جو دین کو زندہ کرتا ہے. مجدد, یہ امام اور مجدد کے ٹائٹل کو مکس اپ کرنا چاہتے ہیں. اور ہماری جو کوشش ہے وہ یہ کہ ہم کہیں کہ یہ اگر امام ہے اور رسول اللہ نے امام کہا ہے, اس کا مطلب ہے امامت کوئی اور ٹائٹل ہے, امامت خلیفہ نہیں ہے, امامت مجدد بھی نہیں ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ شیعہ وہ واحد فرقہ بنے گا جس کے پاس امامت کا ایک کنفرم کرائٹیریا ہے, 12 کا عدد 100% پورا ہوتا ہے, اور 11 کے ادھر ہونے اور 1 کے بعد میں آنے کا مسئلہ بھی اس فکر کے اندر حل ہوتا سمجھ میں آتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جو لوگ زندہ امام کو معتقد ہیں, کیا وہ اس پرابلم سے نکل آئے, کیا وہ اس پرابلم سے بچ جائیں گے؟ جتنی پرابلم اہل سنت کو ہے وہی اتنی ہی پرابلم ان لوگوں کو ہے جو زندہ امام کے قائل ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندہ امام کا عدد اس وقت کہاں پر ہے. فرض کر لیجئے 40 ہے, فرض کر لیجئے 22 ہے, یقیناً 11 سے اوپر جا چکا ہے, یقیناً 11 سے اوپر جا چکا ہے. اب وہی پرابلم جو اہل سنت کے سامنے آتی ہے کہ وہ اگر خلفاء کے درمیان میں سے سلیکشن کر کے 11 کو منتخب کرنے کی کوشش کریں تو کامیاب نہیں ہو پاتے, کرائٹیریا نہیں بنا پاتے. سیم پرابلم ان لوگوں کے سامنے آتی ہے جو زندہ کے قائل ہیں. یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آخر میں مثال کے طور پر کوئی آئیں گے جو تبدیل کریں گے, نتیجہ یہ کہ یہ 12 کا یا انکار کریں گے یا 12 کو حل کرنے کی کوشش میں وہی کچھ کریں گے جو اہل سنت نے انجام دیا. بار بار عرض کروں گا, یہ وہ جگہ ہے جہاں پھر صرف مکتب اہل بیت نظر آتا ہے. کنفرم رسول اللہ کے بعد 12 کون ہیں, 11 آ چکے ہیں, 11ویں اور 12ویں کے درمیان فاصلہ کیوں ہے, اس کی تعلیل کیا ہے, اس کے اوپر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اور 12ویں جو تشریف لائیں گے اس کی نوعیت کیا ہے, یہ سب مکتب اہل بیت اطہار علیہ السلام میں بالکل واضح ہوا ہوا ہے. اب جو تصور فرمائیے, جب وہ 12ویں تشریف لائیں گے تو کاموں میں سے کون کون سے کام انجام دیں گے. صرف اشارے کے طور پر دیکھیں تو ہم نے زندگی کو تبدیل کرنے کا ان کا طریقہ بتایا کہ وہ اہداف کو لے کے آئیں گے, لوگوں کی ذہنیتوں کو تبدیل کر دیں گے, افکار کو تبدیل کر دیں گے, اور ایک ایسے دور کے اندر لیں گے آئیں گے جہاں پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے, مولا ظلم کا خاتمہ صرف اس دور کے ظالموں کے لیے ہوگا یا تاریخ کے تمام ظالموں کو جواب دینا پڑے گا؟ یہ تصور بھی لے کے آئیے کہ جب مولا تشریف لائیں گے تو کیا اپنے دور کے ظالموں سے حساب لیں گے یا تاریخ کے تمام ظالموں سے حساب لیں گے؟ تو یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے تمام ظالموں سے حساب لیں گے, تاریخ کے تمام ظالموں سے حساب لیں گے. لہذا ہمیں زیارت ناحیہ میں اس قسم کے جملے ملتے ہیں کہ خون حسین کا انتقام لیں گے, خون حسین کا انتقام لیں گے, کہ وہ جو خون بہا وہ اتنا مقدس خون تھا کہ کائنات کمال پر پہنچ ہی نہیں سکتی تھی جب تک اس خون کا حساب نہ دے دے. اس دنیا کو اس مقدس خون کا حساب دینا پڑے گا. جو کربلا کے اندر بہا, بقول کسی شاعر کے جس نے اس طرح کا مفہوم دیا کہ خون علی اصغر کا ایک قطرہ ہر ظالم کی گردن کٹوانے کے لیے کافی ہے, مظلوم خون بہا ہے. خدا جاہلیت کے زمانے میں دفن ہونے والے بچوں کے لیے کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن انہیں اٹھا کے پوچھوں گا کہ اسے کس جرم میں تم نے مارا ہے, تو ہم کہیں گے خدایا تو خون علی اصغر کے لیے کیا کہے گا؟ قیامت کے دن ایک ایک ظالم کو گڑھا کرے گا اور کہے گا بتاؤ اس مظلوم کا خون کیوں بہایا ہے؟ اور اس کے بعد ظلم یہاں ختم نہ ہوا, نیزوں کے اوپر سر لگائے گئے. اچھا اگر کوئی یہ پوچھے یہ عرب میں رسم نہیں تھی نیزوں کے اوپر سر لگانے کی, یہ بنی امیہ کی شروع کی گئی رسم تھی. سید الشہداء اس بات سے واقف تھے کہ میں کربلا میں جاؤں گا, میں مارا جاؤں گا, میرا سر نیزے پر لگے گا, میرے ساتھیوں کا سر نیزے پہ لگے گا. اور سید الشہداء جانتے تھے میرے لخت جگر علی اصغر کا سر بھی نیزے پر لگے گا, ان تمام باتوں کو واقف تھے. پھر بھی میدان کربلا میں آئے, اب کیوں قبول کیا؟ کوفہ کے اندر روایت ہے زید ابن ارقم کہتے ہیں میں کوفہ کے اندر تھا, سر لائے جا رہے تھے, جب سر گزر رہے تھے سید الشہداء کا سر میں نے دیکھا, اس سر نے آواز دی ام حسب تھا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم اللہ کی نشانی ہے؟ زید ابن ارقم کہتے ہیں میں نے چلا اٹھا کہ اے حسین آپ کا سر اللہ کی نشانی ہے, اے حسین آپ کا سر مقدس اللہ کی عظیم نشانی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں سر نے ایک اور آیت پڑھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامٌ قَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, یہ تمام ظلم کرنے والے جان جائیں گے کہ کوئی تبدیل کرنے والا ان سب کو تبدیل کر دے گا. ان ظلم کرنے والوں نے کیا کیا ظلم کیے, بس ایک روایت اور بی بی کہتی ہے, بی بی ام کلثوم سے روایت ہے کہ ہمارا قافلہ شام کے اندر داخل ہونے والا تھا, فرماتی ہے میں نے شمر سے کہا اے شمر اگر تو یہ ظلم کر ہی رہا ہے تو دو کام ہمارے حق میں کر دے, پہلی بات ہمیں شام میں اس دروازے سے لے کر جا جہاں لوگوں کا ہجوم کم ہو, اور دوسری بات یہ کہ جو سر نیزوں پر لگے ہوئے ہیں ان سروں کو آگے چلا تاکہ لوگ سروں کو دیکھے, ہمارے سر پر رہنا نہ دیکھے, ہمارے پردے کا خیال کرے. سہل سائدی کہتا ہے میں شام میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا, مجھے بتایا گیا آج عید کا دن ہے, آج جشن کا دن ہے, میں جمع ہوا, میں نے قوم سے پوچھا کون سا جشن ہے, کہا امیر کے خلاف کسی نے بغاوت کی تھی اس کے قیدی لائے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا بغاوت کس کی تھی, کہا حسین ابن علی ابن ابی طالب نے بغاوت کی تھی, اس کا خاندان لایا جا رہا ہے. کہتا ہے میں نے اپنے سر کو پیٹ لیا, میں بی بی زینب کو دیکھا, اب میں بیان نہیں کر پاؤں گا. کہتا ہے میں بی بی کے پاس آیا, میں نے کہا بی بی آپ کا خادم حاضر ہے, کوئی کام ہے جو میں انجام دے پاؤں؟ بس تصور فرمائیے, بی بی نے کہا اے سہل اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو سروں کے نیزے کو آگے لے جا, لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر پڑ رہی ہے.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما, اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, اے پاک پروردگار دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما, اے پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمیں اور ہمارے مرحومین کو شفاعت اہل بیت سے سرفراز فرما, اے پاک پروردگار نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو محبین اہل بیت اطہار میں سے قرار فرما, اے پاک پروردگار ہمیں اور ہمارے مرحومین کو قیامت کے دن اہل بیت کے ہمراہ محشور فرما, اے پاک پروردگار دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی اہل بیت کی عزت اور سربلندی کے لیے کوشش کر رہا ہے تو اس کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اے پاک پروردگار ہمارے سید و سردار مولا آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و آوان میں شامل فرما. ایک سورہ فاتحہ اب اپنے تمام مرحومین کے لیے, تمام مومنین و مومنات کے لیے, شہدائے اسلام, شہدائے محفل مرتضی, شہداء محفل مرتضی، شہداء اسلام، تمام مومنین و مومنات، اور مرحومہ مرضیہ بھائی زوجہ مرحوم صادق جعفر راشد کی روح کے سارے ثواب کی اطلاع سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. درود بجي محمد وعلى محمد.